نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے، احکام و مسائل بھی اس میں بہت ہیں، لیکن خاص طور پر ایک مسئلے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. واقعات بھی ہیں، جنگ بدر کا ذکر بھی ہے اور اس کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن خاص طور پر ایک اہم چیز جو اس میں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق واقعات بھی ہیں اور ان کی تفصیلات بھی. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں اور دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہوں گے، یعنی انتقال ہوگا. دنیا میں سوائے یہودیوں کے کسی اور کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، قتل کیا گیا اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا اور دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوئے. عیسائیوں کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا لیکن وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر دوبارہ آئیں گے. اس سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید میں یہ بات فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوا، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی دیے گئے، ولیکن شبہ لہم، البتہ یہود پر مشابہت ڈال دی گئی یا یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر. دیکھیے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننے پر بعض اوقات قوموں کو تباہ کر دیا، جیسا کہ قوم عاد، قوم لوط اور دیگر قومیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نبی کو وہاں سے دوسری جگہ پر ہجرت کا حکم دے دیا، چنانچہ وہ دوسری جگہ پر تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر اس کے بعد فاتحانہ واپس لوٹے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق سے شام تشریف لائے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے، اور بعد میں پھر فاتحانہ مکہ کی طرف لوٹے، یعنی مکہ بعد میں فتح ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے، جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف بلا لیا. گویا یہ بھی ہجرت ہے، ایک زمین سے آسمان کی طرف ہجرت. زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ عجیب ہجرت، باقی سب کی ہجرت تو زمین سے زمین کی طرف ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت جو ہے وہ ایک دوسری طرح کی کہ زمین سے آسمانوں کی طرف بلا لیا اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائیں گے اور یہودیوں پر فتح پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کچھ خصوصی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیسے آئے بھائی؟ نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے؟ کہ باپ کے بغیر آئے. تو اللہ رب العزت نے خاص طریقے سے ان کی پیدائش میں بھی عجیب بات رکھی، اسی طریقے سے ان کی موت بھی عجیب، کہ سدہا سال آسمانوں پر رہنے کے بعد واپس تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پھر دجال کو قتل کریں گے اور پھر یہاں پر زندگی گزاریں گے اور پھر اپنی طبی موت دنیا سے رخصت ہوں گے. موت لازمی ہے ہر ایک کو, اور یہی بات ہے قرآن مجید میں ایک اور بات بیان کی گئی, وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, یعنی ان کی عجیب بات بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی کلام کیا انہوں نے اور کہولت میں یعنی ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بچہ پنگھوڑے میں جھولے میں چند دن کا بچہ ہو اور وہ بات کرے تو بڑی حیران کن بات ہے. اور بات بھی ایسی نہیں ہے کہ میں جیسے بچے ہمارے یہاں تتلا کے بولتے ہیں, نہیں بلکہ بالکل فصیح زبان میں, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے, چند دن کے بچے ہیں جب حضرت مریم اپنی قوم کی طرف آئیں اور انہوں نے حضرت مریم کو متون کیا نسب کے سلسلے میں اور ان پر الزامات لگائے, تو انہوں نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ بھی میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا, اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا. 16 پارے میں یہ واقعہ انشاءاللہ آئے گا, اپنی جگہ پر تفصیل وہیں عرض کروں گا. تو اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھ لو. اب وہ حیران کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے, چند دن کا بچہ بھلا کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر الوہیت کی تردید کرتے ہیں کہ اب میرے سوا کوئی معبود نہیں, رب میں ہی ہوں, میرے سوا جتنے بھی ہیں سب میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان واقعات میں بھی جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے الوہیت کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عجیب و غریب واقعات دیکھیے عیسائیوں کے لیے گمراہی کا سبب بن گئے. بجائے اس کے کہ وہ اس میں غور و فکر سے کام لیتے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا کہ جی وہ تو خدا ہے جو اتنے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہو اور اس کے بعد پھر واپس آئے. حالانکہ یہ بھی تو سوچے کہ اب پیدا وہ خود ہوئے تھے یا اللہ نے پیدا کیا تھا؟ آسمان کی طرف خود گئے یا اللہ نے بلایا؟ آسمان سے زمین پر خود آئیں گے یا اللہ بھیجیں گے؟ اور پھر دوبارہ ان کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو جس کو موت آتی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب انسان کی عقل کی پھوٹ جائے تو اس کو دید آئے, کور کو کیا آئے, نظر کیا دیکھے, اور آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ والے تماشا دیکھتے ہیں لیکن دید آئے کور کو کیا نظر آئے, وہ تو اندھا ہے, اسے نظر ہی نہیں آتا. تو ان کی بھی عقل کی جو ہے وہ اندھی ہوئی ہوئی ہے, اس لیے ان کو بات حق سمجھ میں ہی نہیں آتی. حالانکہ آپ تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برگزیدہ پیغمبر, انبیاء کے سردار, اللہ کے لاڈلے, لیکن پورا قرآن مجید اٹھا لیجئے, نہ ان کی والدہ کا ذکر, نہ ان کے والد کا ذکر تفصیل کے ساتھ, نہ ان کی نانی کا ذکر, کسی کا ذکر نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل سے ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے. اسی آج ہی کے بارے میں جو تلاوت کی گئی ہے, اللہ رب العزت نے غالباً 11 رکوع میں سورہ آل عمران کے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر فرما, ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. انبیاء کا ذکر کیا, حضرت آدم کا, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا, حضرت اسلام کی والدہ کا, خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان کی تربیت کا, کس طریقے سے وہ پیدا ہوئے اور کس طریقے سے عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا, تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. کسی نبی کا اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں, آخر کوئی تو وجہ ہے. اتنی تفصیل سے اسی لیے ذکر کیا گیا تاکہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس دنیا میں تشریف لائیں تو میری قوم پہچان لے, امت پہچان لے, یہ نہ ہو کہ پہچانے ہی نہیں, کیونکہ سارے واقعات سنے سنائے ہوئے. اور یہ واقعات آج سے نہیں, 1400 سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے, اور الحمدللہ بیان کرنے والے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو ان کی والدہ کا بھی ذکر, والدہ کی والدہ کا ذکر کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں, یہ نظر مانی. لیکن ہوا کیا, فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثی, جب لڑکی پیدا ہوئی تو کہا کہ اللہ تو لڑکی پیدا ہو گئی, لڑکی بھی کوئی مسجد کی اور مدرسوں کی اور خدمت کرتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے, اللہ جس سے چاہے کام لے لے. واللہ اعلم بما وزعت، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کیا پیدا ہوا لڑکا یا لڑکی، ولیس ذکرک الانثى، بہت سارے لڑکے وہ لڑکیوں جو ہے لڑکی بہت سی لڑکیاں لڑکوں سے بڑھ جاتی ہیں فضیلت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، وانی سمیتھا مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس کو دیا شیطان مردود کے شر سے. انہوں نے نظر مانی تھی، اپنی نظر کو پورا کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی نشو نما بھی عجیب طرح سے کی. وکفلها زکریا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کفیل بن گئے، کیونکہ حضرت مریم نے انہیں بیت المقدس میں چھوڑ دیا، وہاں جو حجرہ تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں، کمرے میں، حجرے میں داخل ہوتے تو وجد عندها رزقا، دیکھتے کہ عجیب و غریب رزق موجود ہے، پھل موجود ہیں مختلف قسم کے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، وہ پابند تھوڑی ہے کہ کوئی زراعت کرے تو ہی رزق حاصل ہوگا، پھل آئیں گے، درخت اگیں گے، اللہ تعالیٰ بغیر اس کے بھی قادر. ہنالک دعا زکریا ربہ، جب یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھا اسی وقت دعا کے لیے زکریا نے ہاتھ اٹھا دیے، اس لیے کہ وہ بھی بے اولاد تھے اور عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو بے موسم اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو خدا بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو یہ اولاد بھی تو ایک پھل ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت کیوں نہیں رکھتے؟ چنانچہ اسی وقت دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے. فنادت الملائکۃ وہ قائم یصلی فی المحراب، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں کے ذریعے سے پکارا اور وہ اس وقت محراب میں تھے، کس بات کا؟ ان اللہ یبشرک بیحیا، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحیا کی، تمہارے یہاں یحیا پیدا ہوں گے. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، آگے ان کی صفات بیان کی ہیں. بہرحال یہ بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ کس تفصیل کے ساتھ دیکھیے ان کا ذکر آ رہا ہے، ایسی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ والدہ کی، نہ نانی کی، نہ کسی اور کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تفصیل نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ نبی تھے اس لیے اللہ کے علم میں نبی ہوں گے، یعنی نبی تو ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں کا گورنر کسی اور علاقے میں جائے، سرحد میں جائے مثلا، تو وہاں پر اس کی جو حیثیت ہے وہ گورنر نہیں بھی ہوگا اور ہوگا بھی صحیح، یعنی گورنر تو ہے لیکن سرحد کا گورنر نہیں. اسی طریقے سے یہ نبی تو ہوں گے لیکن اس امت کے نبی نہیں. ہمارے لیے اتنا ایمان کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آنا تھا، آئیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کی والدہ کا، نانی کا، ان کی پیدائش، ان کے مختلف احوال، عجیب عجیب واقعات، اللہ نے اس کو سب کو ذکر فرمایا تاکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی قسم کی قوم میں مشابہت نہ رہے، کوئی الٹی سیدھی بات ذہن میں نہ ہو، بلکہ جیسے ہی آئیں پہچان لیں. اب آپ سوچیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں تشریف، اگر یہ سارے واقعات تفصیلات نہ ہوتی اور قوم ماننے سے انکار کر دیتی تو نبی کا انکار کفر تو ہے کہ نہیں؟ تو جس قوم، جس امت کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا ہے، اگر وہ تفصیلات ہی کو سے واقف نہ ہو تو ایسی صورت میں انکار کر دی، اور انکار کرے گی تو کفر بھی لازم ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ یہ واقعات اور یہ تفصیلات خود اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنا ہے. اس تفصیل کو اللہ نے بیان فرمایا. تو اس لیے اگر ان کی پیدائش جب عجیب ہے، اگر ان کی ہجرت بھی عجیب ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں. اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، پانچ قسم کے وعدے کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قوم نے تنگ کیا، یہودی جان کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے قتل کرنا چاہا، چنانچہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا. جب گھیراؤ کر لیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی حواری کو کہا کہ کون ہے جو میری مدد کے لیے کھڑا ہو. چنانچہ ایک شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس پر ڈال دی. ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جب یہودی اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ جو شخص تھا اس کو وہ پکڑ کے لے گئے اور اپنی طرف سے پکڑ کر لے گئے اور جا کر سوری پہ لٹکا دیا. تو یہ مشابہت کا ذکر ہے جو قرآن نے کہا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہیں شبہ پیدا ہو گیا یہ ہے کیا مسئلہ. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص پکڑنے کے لیے داخل ہوا اسی شخص پر مشابہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن وہ یہ سوچتے رہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ شخص کہاں گیا، اور اگر یہ وہ شخص ہے تو عیسیٰ کہاں گئے. اس تردد میں وہ رہے، شک و شبہ میں رہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وہ مکروا وما کر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ خفیہ تدبیریں کرنے والے ہیں. یہ بات خوب سمجھ لیجئے. بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ترجمہ بعض جگہ جو ترجمہ کیا گیا ہے تو اسی طرح ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. تو یاد رکھیے اردو زبان ہماری بہت ہی مختصر زبان ہے، اس کے اندر وہ توسع نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے. اس لیے مکر جب اردو زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کے معنی دھوکے کے آتے ہیں، فریب کے آتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جب اس مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خفیہ تدبیر. یعنی انہوں نے تو سازشیں کی اور دھوکے دہی سے کام لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیریں کی، اور اس خفیہ تدبیر کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر سے وہ واقف نہ ہوئے، یہاں تک کہ انہیں شک و شبہ پڑ گیا. تو یہاں پر اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ وعدے کیے. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق، یہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا اٹھا لوں گا. متوفی، وفا، یوفی، اصل میں یہ ایسی چیز ہے پورا پورا لے لینا. جب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ بھی چونکہ پورا پورا لے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اسے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں وفات ہو گئی. اب اگر کسی شخص کو اس کے جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیں تو یہ بھی پورا پورا لے لینا ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے انسان جب سوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، کہ جو آدمی مرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے قبض کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. وہاں پر بھی یہ توفع کا لفظ تھا، اللہ یہ توفع الانفس حین موتیا، جب مرتا ہے انسان تو اللہ رب العزت اسے اپنی طرف لے لیتے ہیں. والتی لم تمت فی منامھا، اور جو آدمی مرتا نہیں ہے لیکن نیند میں ہوتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کسی حد تک اپنی طرف لے لیتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو متوفی کا لفظ ہے اور بعد میں کہا کہ رافعوں کا، تو پہلے لفظ لائے ہیں متوفی کا کہ تمہیں ہم پورا پورا لے لیں گے، اٹھا لیں گے، اور بعض نے کہا کہ یہاں وفاتی کے معنی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم تمہیں موت دیں گے. کیا مطلب؟ کہ یہ تمہیں یہودی قتل نہیں کر سکیں گے، تم اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہوگے، اور اس کے بعد فرمایا ورافیوں کا اپنی طرف بلا لیں گے. بعض نے فرمایا کہ تقدیم و تاخیر ہے، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں گے پھر دنیا میں بھیج کر وفات دیں گے، اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے ایک فائدہ ہو گیا. اور فائدہ کیا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے قائل ہیں اللہ نے ان کی تردید کر دی، کیونکہ آسمانوں بیٹے تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ یہیں بیٹھ جاؤ بس، کیونکہ آسمان کی طرف اٹھا لینا تو یہ اس سے جو ہے انہیں یہ وہ حیرانی ہوئی کہ شاید خدا ہیں. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل کیا اور کہا کہ جو جس کو انتقال ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے متوفی کا لفظ لائے تاکہ ان کے عقیدے کی تردید ہو جائے، اور انہوں نے ذہن میں جو بات بٹھائی بھی اس کا رد ہو جائے. اس لیے پہلے متوفی کا لفظ لائے، بعد میں رافعوں کا لفظ لائے. تو بہرحال یہ تقدیم و تاخیر ہے جو فائدہ دیتی ہے. عربی زبان میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں مقدم رکھی گئی حالانکہ انہیں مؤخر کرنا چاہیے تھا، اور جس کو مؤخر کرنا چاہیے تھا اسے مقدم کر دیا. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، تو اس میں بھی واقعہ پہلے بیان کر دیا گیا اور بعد میں کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، وہ اس کا چونکہ فائدہ ہوتا ہے، عربی زبان کے جو لوگ ہیں اس کو خوب سمجھتے ہیں جو اس کے قواعد سے واقف ہیں. تو اصل مقصد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا. تو پانچ وعدے کی، ایک تو یہ کہ یہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، چنانچہ قتل نہیں کر سکے، اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا اور دنیا دوبارہ واپس تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنی طبیعی موت دنیا میں وقت گزار کر پھر دنیا سے رخصت ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. سن 80-83 تک ایک بینر اندر لگا ہوا ہوتا تھا حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر کوئی شخص کسی نے دیکھا ہو اس پر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. آج کل تو وہ نظر نہیں آتا لیکن 83-84 میں وہ بینر موجود تھا کہ باقاعدہ اس کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ ہے. تو جب جس نبی جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیلات ہوں کہ ان کی پیدائش اور موت اور کہاں دفن ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے، سب کچھ تو موجود. کوئی چیز ہمارے لیے الحمدللہ پردہ اخفا میں نہیں، پوشیدہ نہیں، پردہ اخفا میں نہیں، بلکہ ہر چیز واضح کر دی گئی. تو بہرحال یہاں پر ایک وعدہ تو یہ تھا کہ تبھی موت ہوں گے تو اس لیے واقعتاً آپ کو اٹھا لیا، اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی طرف اٹھا لیں گے تو اٹھا لیا گیا. اور تیسرے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، ہم آپ کو پاک کر دیں گے کافروں سے. کیا مطلب؟ کافروں نے جو آپ پر الزامات لگائے، بعض نے الزامات لگائے نسب کے سلسلے میں کہ تمہارا بغیر باپ کے پیدا کیسے ہو گئے، اعوذ باللہ، اس طرح کے اور بہت سے الزامات لگائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے الزامات کو ختم کر دیا کہ وہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفائی بھی پیش کر دی. اور ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ ماننے والے تمہارے قیامت تک یہ سب سے زیادہ رہیں گے. تو یہاں ماننے سے مراد پورے طور پر ایمان لانا نہیں، بلکہ صرف اتنا ہے کہ ان کے نبی ہونے کا اقرار کرنا. تو وہ نبی ہیں، یہ بات اہل کتاب عیسائی بھی مانتے ہیں اور پوری امت محمد یہ بھی الحمدللہ یہ بات مانتی ہے. تو شروع سے لے کر آج تک یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا بھی ہے، اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، یہودی تو نہیں مانتے نبی ان کو، اسی لیے تو قتل کرنے کے در پہ تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. لیکن عیسائی جو اہل کتاب ہی کہلاتے ہیں، ان کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. اس کے بعد جو تفصیلات ہیں، احکام ہیں، اس میں ہمیں پابندی کی ضرورت نہیں. تو اس عقیدے میں اور ایمان کے دعوے میں کہ ان کے نبی ہونے کا جو معاملہ ہے، اس میں الحمدللہ قیامت تک لوگ جو ہیں وہ کثرت سے رہیں گے. اور پھر پانچواں وعدہ یہ ہے کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ مذہبی اختلافات جو ہیں جب تم ہماری طرف لوٹو گے تو ہم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے. تو انشاءاللہ جب چار وعدے پورے ہو گئے، پانچواں وعدہ بھی اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے. اب کسی کو یہ شبہ نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان یعنی ماننے والے ان کے زیادہ رہیں گے، تو بلا شک و شبہ اگر بغور دیکھیں تو آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد بشمول مسلمانوں کو ملا کر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ امت محمدیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتی ہے، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس اعتبار سے وہ مسلمان نہیں. تو قیامت تک یہ معاملہ رہے گا. لیکن ایک بات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اللہ تعالیٰ نے یہود پر ایک ذلت رکھی ہے اور اب تک لوگ دیکھتے آئے کہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہے، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہی ہوتا رہا. لیکن آج بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے، اس سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اب تو انہیں عروج حاصل ہو گیا. تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ انہیں ذلت سے یہ دوچار رہیں گے، وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مگر یہ کہ کوئی ان کی مدد کرے. تو آج اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی حکومت کی حیثیت یہ یورپ اور دیگر جو ممالک ہیں کفار، ان کی چھاؤنی سے زیادہ نہیں ہے. انہوں نے ان کو اصل میں مسلمانوں کے درمیان ایک ناسور بنا کر رکھا ہے. مشرق وسطی میں ان کی حیثیت ایسی ہے تاکہ یہ اہل عرب کو اور مسلمانوں کو قابو میں رکھا جا سکے، چنانچہ اس مسئلے کو کوئی حل ہونے نہیں دیتا. جو طاقتیں آج سپر پاور بنی ہوئی ہیں، انہوں نے ہی اس مسئلے کو لٹکا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو چونکہ ناانصافی کی دنیا ہے، ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں اور دیگر طریقوں سے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. اگر یہ آج پشت پناہی ختم ہو جائے اور اپنا ہاتھ یہ ہٹا لے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور جہاں تک دلوں کا معاملہ ہے تو یہ تو حکمتاً مصلحتاً انہوں نے ان کو آگے کر رکھا ہے، ورنہ دل تو ان کے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیں. کوئی ان کے دوست نہیں ہیں، وہ بھی ہیں دشمن ہی. تو بہرحال یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج انہیں عروج حاصل ہو رہا ہے تو احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آخری وقت میں انہیں عروج ہوگا. تو اگر اب دنیا نے باقی نہیں رہنا اور اپنا پورا وقت دنیا کر چکی ہے، تو آخری وقت میں اگر یہ عروج حاصل ہو رہا ہے تو بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی تو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر بندے ہیں اس کے، اور ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. آسمانوں پر ہیں، اور اللہ رب العزت کی جب حکمت اور مصلحت ہوگی، خروج دجال ہوگا، تو چونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے اسی لیے دجال کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے مقابلے، ان کے لیے تفصیلات ہیں، دجال کی بھی تفصیلات موجود ہیں، تاکہ امت محمدیہ کے سامنے جب یہ فتنہ سامنے آئے تو اس کو پہچاننے میں امت محمدیہ کو کوئی تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزئیات اور تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں. اور باقاعدہ دیکھیے، اس زمانے میں، حالانکہ اس زمانے میں تو فتنہ یہ بہت دور تھا، لیکن اس وقت بھی یہ دعا آپ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنت المسیح الدجال. یہ دعا سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ امت کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو تعلیم دی کہ تم یہ دعا مانگا کرو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد اس کو قتل کریں گے دجال کو. پھر دنیا میں بعض روایات کے مطابق 40 سال، اور یا حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی عمر یہاں گزاریں گے، باقاعدہ ان کا نکاح ہوگا اور دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے طبی موت دنیا سے رخصت ہوں گے. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا اور بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے ادھیڑ عمر میں. تو بھائی ادھیڑ عمر میں ہم میں سے کون ایسے کلام نہیں کرتا، تو کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اتنے سال آسمانوں پر رہنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا اور پھر کلام کرنا، یہ تعجب کی بات. تقریباً 2000 سال تو ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ. تو 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ جانتا ہے کہ آگے کتنا وقت گزرے گا، 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، اللہ جانتے ہیں. اللہ کو علم ہے صحیح معنی میں کہ کتنا وقت مزید گزرنا ہے. اتنے عرصے کے بعد ایک شخص آئے اور پھر اس کے بعد وہ کلام کرے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب رخصت ہوئے تو اس وقت 30 یا 35 سال کی عمر تھی، تو ابھی عالم کہولت میں پہنچے نہیں تھے، بلکہ جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اب آنے کے بعد عالم کہولت بھی آئے گی، وہ عمر بھی آئے گی، وہ منزل بھی آئے گی جس کو بڑا ادھیڑ عمر کہتے ہیں، اس میں کلام کریں گے. تو یہ تعجب ہے کہ نہیں کہ ایک شخص اتنے 1000 سال کے بعد دنیا میں آ کے پھر لوگوں سے ہم کلام ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. دیکھیے قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر اگر غور کرے آدمی تو اس کی حقانیت واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ صحیح ہے، اور انشاءاللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں. اس لیے تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر 6ٹے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے تفصیل تھوڑی سی مزید تفصیل بیان فرمائی ہے، اور وہیں پر یہ آیت ذکر کی گئی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد کو اللہ رب العزت درست فرما دے. چوتھے پارے میں ایک اور مسئلے کو واضح کیا گیا ہے، وہ یہود و نصارہ سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تم کچھ بھی کر لو، وہ کچھ بھی کر لیں بظاہر، لیکن دل میں تمہارے لیے ان کی محبت نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اس زمانے میں جیسا کہ دور چل رہا ہے کہے تو وہ مجرم ٹھہرتا ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ میں یہ بات نہیں کہتا. قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اور جو کچھ کہا ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. کچھ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ودو ما عنتم، تمہیں تھکانا چاہتے ہیں، یہ محبت رکھتے ہیں کہ تم تھک جاؤ. قد بدت البغضاء من افواههم، بغض ان کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی ان کے دل میں جو بغض ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے. کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طریقے سے، آپ دیکھ لیجئے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کہیں آپ کی توہین کی جاتی ہے، کہیں ایسے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کو پذیرائی ان کو حاصل ہوتی ہے، اپنے ملک میں ان کو جو ہے وہ بلاتے ہیں، ان کو نیشنلٹی دی جاتی ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ یہ کام کریں. آخر پشت پناہی تو کی جا رہی ہے نا، چاہے وہ تسلیم نسرین تسلیم آغا ہو بنگلہ دیش کی، یا رشدی ہو، یا کوئی اور مردود ہو اسی قسم کا. لیکن جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرجہ سرائی کرتا ہے، الٹی سیدھی بات کرتا ہے، یہ یہود و نصارہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں اور ان کو انعامات سے نوازتے ہیں اور ان کو جناب نت نئے جو ہے وہ جو جی ایوارڈ دیتے ہیں. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد بدت البغضاء من افواہیم، اصل میں یہ اندر کا بغض ہے جو وہ نکالتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہیم، وما تخفی صدورهم اکبر، اور دلوں میں جو چھپاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. وما تخفی صدورهم، صدر اس کی جمع ہے صدور، جو سینے میں یہ چھپائے ہوئے ہیں تمہارے خلاف باتیں، اکبر وہ تو بہت زیادہ، وہ بہت بڑی بڑی باتیں. زبان سے تو تھوڑی بہت بات کبھی کبھی نکل آتی ہے، ایسے ہی آدمی کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی بات نکل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بغض جو ہے وہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے، لیکن دلوں میں جو کچھ چھپایا ہے وہ بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون، ہم تو کھول کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل حاصل کر لو، کچھ سیکھ لو. ہاں انتم الائی تحبونہم، آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں عقلی طور پر ہمیں کہہ رہے ہیں، ہاں انتم الائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تم تو ان سے محبت کرتے ہو. کیسے بچھے جاتے ہیں ان کے آگے، ان کا لباس، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی طرح کھانا پینا، ان کی طرح موتنا ہگنا، یہ سب ہم کرتے ہیں. اگر وہ کھڑے ہو کے موتتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ویسے پیشاب کریں، وہ جس طرح جو ہے وہ جو کچھ تیاریاں کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم ان کی تہذیب کو اپنا کر فخر محسوس کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم ان کا لباس پہن لو، ان جیسی شکل بنا لو، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے مخلص نہیں، وہ تم سے محبت نہیں کریں گے. جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ تم مسلمان ہو، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کبھی بھی بیدار ہو سکتے ہو، اور جب بیدار ہو جاؤ گے تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، یہ بات خوب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ واضح فرما رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، اور آگے مزید فرما رہے ہیں وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو. بتاؤ بھائی، کیا انجیل پر ہمارا ایمان نہیں ہے نا؟ زبور پر ایمان نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تورات پر ایمان نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف پر ایمان نہیں ہے؟ سب پر ہمارا ایمان، ہم سمجھتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں. تو وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم سے محبت کرتے کہ بھئی ہماری کتاب بھی مانتے ہیں یہ، جبکہ وہ ہماری کتاب نہیں مانتے، بلکہ الیاذ باللہ اب تو ان کو کیا کہیں اپنے مسلمانی قرآن مجید کی جو توہین کرتے ہیں. علامان والحفیظ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم قدم بہ قدم چلو گے، اگر کسی بل میں وہ داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون مراد ہیں، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا کہ تو اور کون، تم ان کی اتباع کرو گے، تم ان کی پیروی کرو گے، تم ان کے قدم بقدم چلو گے، اگر وہ کسی جگہ داخل ہوئے ہیں کسی سوراخ میں تم بھی داخل ہو. تو جو کچھ وہ کرتے تھے آج ہم کر رہے ہیں اسی طریقے سے، کر رہے ہیں جس طریقے سے، بلکہ ان سے زیادہ. میں آپ کو سچی بات بتا دوں، ہمارے یہاں تو چونکہ نوجوان آتے رہتے ہیں، کتنی جو ہے وہ ایسی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہاں پر اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی ہوتا ہے تو نہ ہمارے مسلمان کی داڑھی پر اعتراض کرتا ہے، نہ اس کو کرتے پر اعتراض ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کو. لیکن اگر مسلمان وہاں کوئی بڑا ہوتا ہے آفیسر، سب سے پہلے وہ داڑھی پہ اعتراض کرتا ہے، سب سے پہلے وہ لباس پر اعتراض کرتا ہے، یہ مسلمان ہیں. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو حقیقت یہ ہم ان سے بڑھ کر ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی خیر خواہی میں اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے ان سے بڑھ چڑھ کر آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو ہم پر تف ہے، افسوس ہے جتنا بھی کیا جائے کہ ہم مسلمان کس بات کے ہیں. خدا نہ کرے ہم انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتے، لیکن جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. یہ سب دلوں میں تو انسان کے درد ہے. اللہ رب العزت ہی فرما رہے ہیں، میرا کلام نہیں ہے. اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ختم کر دیا جائے، بہت کوششیں کر لیں لیکن سینوں سے کیسے نکال سکتے ہیں. جس قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، وہ خود ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن مجید کا بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اتنا غیظ اور اتنا غصہ انہیں تم پر آتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، کہ کس بس نہیں چلتا کہ ہم تمہیں کس طرح سے ختم کر دیں. اللہ کہہ رہے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو کہ جاؤ اپنے غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت سینوں کے رازوں سے واقف ہے. ان تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، پتہ چلا کہ جی پاکستان ایٹم بم بن کی طاقت حاصل کر لی ہے، انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے. پاکستان میزائل بنا رہا ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے. دوسرے مسلمان بنا رہے ہیں، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور خود رات دن دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں اور بنا کر بیچ بھی مسلمانوں کو رہے ہیں. ہماری جوتی ہمارے سر، ہمارا پیسہ ہمارے سر، پیسہ ہم سے حاصل کرتے ہیں اور اکنامی اپنی جو ہے مضبوط کرتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں اقتصادی اعتبار سے. ان تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. وان تصبکم سیئۃن، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بها، بڑے خوش ہوتے ہیں. وان تصبروا وتتقوا، لیکن اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ اب ان کا اس کا حل کیا ہے. تصبروا وتتقوا، دو کام کرو، ایک تو صبر کرو اور دوسرا یہ کہ تتقوا، تقوی اختیار کرو. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا قید، ان کا مکر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اگر یہ دو کام کرو کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ بھائی اس کی تشریح میں جاؤں گا تو پھر ایک وقت لگ جائے گا، آپ سب جانتے ہیں. متقی بننے کی کوشش کرو. آج ہم تقوی سے بہت دور ہیں، سچی بات یہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تقوی عطا فرما دے. ان اللہ بما یعملون محیط. تو یہ میں نے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے. ہم اس سے واقف ہی نہیں. ہم مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے، حقیقت میں اگر کہتے ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہم میں جو کمی کوتاہیاں خامیاں غلطیاں ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، بہت سے لوگ بیمار ہیں انہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، الہ العالمین ہماری مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اللہ تقوی کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو متقی بنا، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما، سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کے راستوں کو گرہوں کو کھول دیجئے، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.